ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد بزرگان محترم خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے سعادت نصیب فرمائی، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنی نعمت میں آدمی کو شکر کرنا چاہیے، اس نعمت کا بھی ہم شکر ادا کریں۔ بالخصوص معرفت کے سلسلے میں صاحب معرفت بننے کی کوشش میں معرفت میں سے کچھ حصہ پانے کے لیے جو دین کی نشست ہوتی ہے اس میں اور خصوصیت ہوتی ہے، کیونکہ معرفت جو ہے وہ دین کی خصوصیت کا نام ہے۔ اسلام میں اور ایمان میں تخصص اسپیشلٹی جو ہے اس کا نام ہے معرفت۔ تو اگر آدمی اس لائن سے کچھ مناسبت چاہتا ہے تو یہ تو اور بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا آدمی کو موقع مل جائے تو اس کا تو اور زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یونیورسٹی حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سے پتہ نہیں کتنے سالوں تک گونجتی رہی ہے۔ حضرت کا ہر بیان معرفت کا ہوتا تھا، معرفت ہی معرفت ہوتی تھی، ایک ایک لفظ بھی معرفت ہوتی تھی، اور حضرت کے خلفاء بھی ماشاء اللہ ان سے بھی عرصے تک استفادہ کرتے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ابھی ان کے اجل خلفاء میں سے، بڑے خلفاء میں سے ایک بہت ہی عظیم مرتبہ بزرگ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب درد رحمۃ اللہ علیہ خودی سے روح ان کا وصال ہو گیا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، حضرت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب کے مولانا شاہ قمر الرحمن صاحب دامت برکات ان کے خسر بھی اور سب کے سرپرست بھی بڑے بھی اور بڑے عجیب و غریب اللہ والے تھے، زاہد اور صاحب ورا، اتباع سنت میں کمال اور مہارت رکھنے والے، مخلوق سے نہ تما نہ مخلوق کی لالچ۔ اگر کسی آدمی کو یہ دیکھنا ہو کہ مخلوق سے کوئی غرض نہیں ہے تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ نے انتہائی صفائی ستھرائی کے ساتھ زندگی کے دن گزروا لیے، پھر اپنے پاس بلا لیا، اللہ پاک نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمایا اور ان کے پسماندگان کو سر زمین عطا فرمایا۔ جو اللہ والے ہیں وہ اسی طرح اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں، فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھانے والے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس انہیں بقیۃ السلام میں تو چلے ایک اور رہ گئے ہیں، ان کی بھرپور قدر کر لینا ہمارا ذمہ ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ حضرت کے بڑے خلفاء میں سے تو حضرت مولانا شاہ عبد القیوم صاحب جاوید جو دت صاحب قبلہ کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، ابھی جن کو بیان ان کے بعد میں ہوتا رہا، وہ بھی بسا بنی ہوئے تھے ہمارے لیے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اور حضرت کے صاحبزادگان میں بڑے صاحبزاد کے صاحبزادے حضرت مقرم حضرت مولانا شاہ قمر الرحمن صاحب دامت برکاتہم، وہ ایک ہمارے لیے بہت غنیمت ہستی ہیں، ان سے آدمی کو بھرپور استفادہ کر لینا چاہیے۔ کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے جامع ہیں اور ان کی تربیت سے بھی پوری طرح مستفید ہیں، اور اللہ پاک نے باکمال نصیب فرمایا ہے، اسم بامسمہ ہیں، اور ظاہری علم دین کی جو نسبت ہے دارالعلوم دیوبند سے بھی فراغت ہے، نبی مدینہ سے بھی فراغت ہے۔ علوم ظاہری اور علوم باطنی کے ساتھ اللہ پاک نے امتزاج اور کمال عطا فرمایا، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ علم ظاہر ہے تو علم باطن نہیں، علم باطن ہے تو علم ظاہر نہیں، اور لوگ غلط فہمی کی وجہ سے ادھر ادھر کرتے بھی رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ جن کو تھوڑا سا تصوف کی باتوں میں کچھ بات کرنے کا موقع مل گیا، وہ مدرسوں کی لائن کی نفی شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے، علماء کے پاس کیا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اور جن کے پاس علم ظاہر ہے اور باطنی علوم ان کے پاس نہیں ہے وہ اس میں مست ہیں. کل حزب بما لديهم فرحون, ہر گروپ اور ہر گروہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں بشاش ہے, خوش ہے. علوم ظاہری سے واقف آدمی علوم باطن کی نفی کر دیتا ہے, اور جو علوم ظاہر سے واقف ہوتا ہے وہ باطن کی مخالفت کر دیتا ہے, باطن والا ظاہر کی مخالفت کر دیتا ہے. اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والا حق پہ نہیں ہو سکتا, یہ اصول ہے. الحق لا يعارض الحق, یہ اصول ہے. حق حق سے کبھی نہیں ٹکرائے گا. اگر دو چیزیں ٹکراتی ہیں تو اس میں سے ایک حق نہیں ہے, نہیں ٹکراتی ہیں تو پھر وہ حق ہے. کیونکہ الحق لا يعارض الحق, لا يصادم الحق, لا يخالف الحق, حق حق کا مخالف نہیں ہو سکتا. اگر علم ظاہر صحیح کسی کے پاس ہے تو علم باطن کا انکار نہیں کر سکتا. علم باطن کسی کے پاس میں صحیح ہے تو علم ظاہر کا انکار نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطالعہ تک پہنچنے کے واسطے ظاہر و باطن دونوں ضروری ہیں. ظاہر اس میں باطن ہو, باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو, دونوں سے تعلق ہوتا. پھر ظاہری کا نام علم ظاہر ہے, پھر باطنی کا نام تصوف ہے. بڑائی کا انکار کر کے دوسرے کو اس بات کوئی معنی نہیں ہے. اور اگر اللہ پاک نے ایسی کوئی دولت ہمیں نصیب فرمائی کہ جس میں جامع شریعت بھی ہے, جامع طریقت بھی ہے, درکفی جامع شریعت اور درکفی خاندان عشق. عام طور پر طریقت کو عشق کا دام سے تعبیر کر دیتے ہیں, چونکہ اس میں محبت والا پہلو غالب رکھا جاتا ہے, اور حبی نسبت کی غلبے ہی سے یہ سلوک بہت آسانی سے طے ہوتا ہے. اور بالخصوص سلسلہ قادریہ میں, ویسے تمام سلاطین میں اس کا بڑا اہتمام ہے, سلسلہ قادریہ میں معرفت کی لین سے اور محبت کی لین سے, اسی طرح سلسلہ چشتیہ میں محبت کی لین سے اور اتباع جنوب کے غلبے کی لین سے سلوک کے طریقے ہیں. چاروں سلسلے اللہ پاک نے دنیا میں چالو فرما دیے لوگوں کی سہولت کے واسطے, تو اللہ ہی کی ایک مصلحت ہے. جیسے فقہ کے اندر چاروں سلسلے ہیں, ایسے ہی باطن کے اندر بھی چاروں سلسلے ہیں. ہر یہ بات میں اس پر قابل کرنے لگا جہاں دفتر صاحب خدا رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی, تو ایسے موقع پر تو ان کے لیے دعائیں مقررت ہونا ہی چاہیے. اور اب ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے تھے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا فیض جاری رہے گا. اور اپنے ساتھیوں کو چاہیے کہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ اس والے سبب کا اہتمام بھی کریں, فاتحہ پڑھ کے ان کو بخشیں. ہم لوگ فاتحہ مخصوص طریقے کے پڑھنے کو منع کرتے ہیں علماء, باقی الگ سے فاتحہ کو کوئی منع نہیں کرتا. فاتحہ تو دینا چاہیے, فاتحہ تو پڑھنا چاہیے, فاتحہ پڑھ کے بخشنا چاہیے. فاتحہ تو ایک حصہ ہے عمل کا, ایک اہم ترین عمل ہے, اس کا کبھی انکار نہیں کیا گیا. اس لیے آپ حضرات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اپنی سہولت سے ضرور فاتحہ پڑھ دیا کریں ان کے لیے, جیسے اپنے والدین کو اپنی سہولت سے فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے, اپنے رشتے داروں کے لیے فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے. اجتماعی عمل نہیں ہوا سکتا, انفرادی عمل ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو کام الگ الگ کرنے کا ہے وہ مل کے بھی کرنا چاہتا ہے. تہجد الگ الگ پڑھنے کی چیز ہے تو مل کے پڑھنا ضروری ہے, اشراق الگ الگ پڑھنے کی چیز ہے تو مل کے پڑھنا ضروری ہے, چاہے الگ الگ پڑھنا ہے تو مل کے پڑھنے کا ہے, عوامین الگ الگ پڑھنا ہے تو مل کے پڑھنا ہے, درود شریف الگ الگ پڑھنا ہے تو مل کے پڑھنا ہے, قرآن شریف الگ الگ پڑھنا ہے تو مل کے پڑھنا ہے. جو نوافل ہیں اس میں اسلامی نظام انفرادیت کا ہے زیادہ تر, جس میں اجتماعیت ہے اس میں تعلیم ہے وہ اجتماعی طور پر ہوگی, لیکن عبادت میں نفل عبادتیں زیادہ تر وہ ہیں کہ جن کے اندر انفرادیت ہے. علماء کرام کو معلوم ہو چکی کہ کون سا کام مل کے کرنے کا ہوتا اور کون سا کام الگ الگ کرنے کا ہوتا. فاتحہ ان کاموں میں سے جس کا تعلق الگ الگ, آپ اپنے ذات سے جتنی چار پڑھیں, ایک وقت میں دو باتیں آپ پڑھیں, تین تین باتیں پڑھیں, بہت بہت باتیں پڑھیں, کوئی منع نہیں کرتا. اس کو علماء اس کو منع نہیں کرتے, اور ہم علماء کہنا اچھی ہیں, ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, نہ ظاہر میں نہ باتیں میں. اور ادھر ادھر کے دو چار عرب ان سے سن لیے, ان سے سن لیے, آپ کو سنا کے ہم کو سنا کے خوش ہو جاتے. ایسے لوگ ہوتے ہم ہیں, حقیقت سے ہمارا تعلق نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ بڑا علماء کے نام نے یہ بات فرمائی ہے, تو اس لیے اسے اہتمام کرنا چاہیے. اپنے والدین کو بھی برابر فاتحہ پڑھ کے بخشتے رہیں, اپنے پیر و مرشد کو فاتحہ پڑھ کے بخشتے رہیں, اور انتظار نہ کریں کہ برسی ہوگی, سالانہ عرف ہوگا تو ایسا کریں گے, سالانہ عرف ہوتا نہیں, برسی کرتے نہیں. کیونکہ شریعت میں کوئی سماعیت نہیں ہے, ایسی چیزوں میں مل کے کرنے کا نہیں ہے, رسم و رواج نہیں ہے, اتباع سنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فاتحہ بھیجا جاتا ہے اجتماعیت میں, ہر سبزی خیر پر آپ پر فاتحہ بھیجا جائے گا اجتماعیت میں, ہر تمہارے فاروق ان پر فاتحہ بھیجا جائے گا اجتماعیت میں. خلفاء راشدین کے ساتھ نہیں ہے, صحابہ کرام کے ساتھ میں نہیں ہے, جبکہ صحابہ کرام کا مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا قطب اور بڑے سے بڑا ولی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا, کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. بڑے صحابی کی بات نہیں, کسی بھی صحابی کے مرتبے کو. ایران کے رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ان کی جنگ ہوئی, بلکہ لوگ بڑا اچھے رائے ان کے بارے میں نہیں رکھتے تھے. حالانکہ صحابہ کرام میں جو اختلافات ہوئے, لڑائی کی نوبت آ گئی, وہ ہر ایک کے اپنے اپنے اشتہار کی وجہ سے آئی, اور اپنے کو اس میں زبان کھولنے کا حق بھی نہیں ہے. تو وہ پوچھتے تھے, تو اس وقت حضرت نبی رحمۃ اللہ نے جواب دیا وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار جم جاتی ہے اس کے برابر بھی کوئی دوسرا آدمی نہیں ہو سکتا. اب اندازہ لگائیے صحابی بہت بڑی چیز ہوتی ہے, تو کیسے اپنے صحابہ کا کچھ بھی نہیں کرتے, مگر صحابہ کو پھٹنا پڑا جاتا ہے, پھٹنا دیا جاتا ہے. ایسے جو اپنے بزرگ ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے, ان کو بھولنا نہیں چاہیے, ان کو استعمال کیا جائے مال سے, جو آدمی مال سے مال سے سارے ثواب کر سکتا ہے مال سے کرے, غریبوں کو کھلا کے کرے, ان کے لیے سارے ثواب, جو ان کے قریب کے رشتے دار ہیں وہ بھی اس کا استعمال کریں. اور ہم سب قریب کے رشتے دار کہلاتے ہیں, جتنے سلسلے کے لوگ ہیں وہ تو قریب کے رشتے دار ہیں, انہیں رشتہ تو پھر بھی دور کا ہوتا ہے ایمانی رشتے کے مقابلے میں. ان کا رشتہ موت آئی, ان کا رشتہ ختم, فلاں صاحب ہو گئے ہم نمبر نہیں ملا ایسا صاحب ہوں, جس وقت سود پھونکا جائے گا تو کوئی رشتے رشتے نہیں ہوں گے, نہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ پاچھ ہوگی. لیکن یہ ایمان کا رشتہ وہ ہے کہ وہ نہ موت سے پہلے بھی باقی رہتا اور موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے. ایمان کا رشتہ تو وہ ہے کہ جو ایمان سر پر رہتا ہے اسی کے جھنڈے کے نیچے سب کو جمع ہونا ہے. ایک ایک آدمی اس امت محمدیہ کا اللہ تعالیٰ بھی تعید و تسلیم, جس نے بھی لوگوں کو صحیح راستہ بتایا اور لوگ صحیح راستے پہ چلے, جیسے حضرت قبلہ والد صاحب رحمۃ اللہ نے لوگوں کو راستہ بتایا, ماشاء اللہ سینکڑوں آدمی ہزاروں آدمی ان کے راستے پہ چلے, ان کے مریض. تو یہ چھوٹے ہر بزرگ اپنے اپنے ساتھ کے ہفتے والوں کے اپنے ساتھ والوں کو لے کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے پہنچیں گے. یہ سلسلہ ہے, تھوڑے چھوٹے جھنڈے لے کے بڑے جھنڈے کے نیچے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سب سے بڑا ہے, جو راؤ الحمد بھی ہے, اور میں کہ حمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا. پورے نبیوں کو بھی حضور کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑے گا, پورے نبیوں کو, بشمول حضرت آدم کے, بشمول حضرت نوح کے, بشمول حضرت ابراہیم کے, سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا پڑے گا, کیونکہ جھنڈا آپ ہی کے ہاتھ میں ہوگا قیامت میں. اور اس کا نام بھی آپ نے بتا دیا کہ اس کا نام بھی لواء الحمد ہے, کام بھی آپ نے بتا دیا کہ اس کام کا اللہ پاک کی تعریف کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اور ایسی تعریف اللہ پاک کی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ایسی تعریف کبھی نہیں ہوئی ہوگی, کسی نے کسی مخلوق نے ویسی نہیں کی ہوگی. اللہ کو بڑا خوش کرے گا اس وقت, کیونکہ اللہ پاک صفت جلال کا مظاہرہ فرمائیں گے, اس وقت متاثر تو ہوتے نہیں اللہ تعالیٰ کے غصے میں آپ سے باہر ہو گئے, مگر صفت جلال کا ظہور ہوگا. اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متاثر نہیں ہوتے, نہ رحم سے متاثر ہوتے نہ غصے سے متاثر ہوتے. انسان جب کسی پہ رحم کرتا ہے تو مجبور ہو کے کر دیتا, اتنا تاثر ہوتا کہ بس دیکھا نہیں گیا کر دیا. غصہ جب آتا ہے انسان کو تو آپ سے باہر ہو جاتا, برداشت نہیں کرا پھر بھی اقدام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتے ہیں تو بھی سوچ کے اپنے ارادے سے بغیر مغلوب ہوئے کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں بغیر مغلوب ہوئے کے. تو یہ وہ اللہ پاک سبحان ہے ان چیزوں سے. اور سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے, وہ تمام عیبوں سے پاک ہیں جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں. مخلوق ہونے کے عیب سے پاک ہیں اور مخلوق میں پائے جانے والے معائب سے پاک ہیں, اور اللہ کی ذات کی منافی جتنی صفات ہیں, یعنی وہ بات جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے اس سے اللہ پاک پاک ہے. اور کیا چیز اللہ کے شایان شان نہیں ہے یہ ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے معرفت میں اترنا پڑتا ہے. دریائے معرفت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سبحانیت کی کیا کیا نوعیتیں ہیں, اللہ پاک کیسے ہیں, پاکی کن کن اعتبارات سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ صورت سے پاک, اللہ تبارک و تعالیٰ جسم جسمانیت سے پاک, اللہ حافظ ہونے سے پاک, اللہ مکان سے پاک, اللہ زمان سے پاک, اللہ بیٹا ہونے سے پاک, اللہ بیٹی ہونے سے پاک, اللہ بیوی ہونے سے پاک, اللہ کسی کا رشتہ دار ہونے سے پاک. یہ سب انسان, یہ سب مخلوق کے صفات میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو صورت ہی نہیں, سارے کمالات کے بچوں کے صورت خود آئے ہیں اللہ کے حساب سے. ہمارے حساب سے صورت نہیں رہے تو ہمارے لیے وہ عیب ہے, اور اللہ کے لیے یہ عیب ہے کہ ان کو صورت, ہستی کی کوئی شکل نہیں, یاد رکھ غلام, ان صورتوں کو جاننا اخیار ہے تمہارا, صورت سب غیر ہے. اسی لیے صورت کی پوجا نہیں ہوگی, کیونکہ صورت اللہ نہیں ہو سکتی, صورت کی پوجا نہیں ہوگی, صورت کی عبادت نہیں ہوگی. صورت کے سامنے سب نیتے کہیں گے چاہے وہ صورت کسی کی بھی ہو, اس میں کوئی استثنا نہیں, ایکسپشن نہیں ہے کہ یہ فلاں کی صورت ہے نہیں, اس کو تو اجازت ہے, فلاں کی صورت ہے اس کی تو کسی کی نہیں, نہ کسی جبرائیل کی صورت پہ بھی سجدہ نہیں کر سکتے, میکائیل کی صورت پہ بھی نہیں کر سکتے, اسرائیل کی صورت پہ بھی نہیں کر سکتے, اسرافیل کی صورت پہ بھی نہیں کر سکتے, آسمانوں کے فرشتوں کو نہیں, حملۃ العرش کی نہیں, اور کسی فرشتے کو سجدہ نہیں کر سکتے. اس کی پورا اگر آ جائے تو چاند کو نہیں, سورج کو نہیں, دریاؤں کو نہیں, پہاڑوں کو نہیں, درختوں کو نہیں, شجر کو نہیں, حجر کو نہیں, نبادات کو نہیں, جمادات کو نہیں, انسانوں کو نہیں, انسانوں میں سے کسی معمولی انسان کو نہیں, کسی اعلیٰ درجے کے انسان کو نہیں, اور امام الانبیاء کو بھی سجدہ نہیں ہوگا. عبادت والا تو ہے نہیں, تعظیم کی بھی ہوگا. پہلے زمانے میں تعظیم سجدے کی اللہ پاک نے اجازت رکھی تھی, اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاہدے یعنی توحید کی کمال کی دعوت قیامت کے لیے دینے کے لیے آئے, اللہ پاک نے اس کو بھی منع کر دیا. ہستی کی کوئی شکل نہیں, اللہ پاک کی ذات حق ہے، اس کی کوئی شکل نہیں، ان کو یاد رکھنا ہے. جتنی سورتیں ہیں وہ سب غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی. اس میں اپنی ذات بھی نہیں، اپن بھی غیر اللہ ہی ہے. جب ہم بھی غیر اللہ ہیں تو ہماری بھی نہیں ہوگی. اس لیے اگر ہم اپنی چلا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بھی حرام ہے. کسی اور کی اپنے اوپر لگا دیے تو بھی حرام، اور اپنی چلا دیے تو بھی حرام. افرائی تو منگتا ہوگا الہ ہوں ہوا ہوں. کیا آپ نے دیکھا اس کو جس نے اپنا اپنی خواہش اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ جو خواہش میں آیا وہ کرتے ہیں، جو چیز میں آیا وہ کرتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ ہم ہمارے ہماری بھی شکل ہے، ہم بھی غیر اللہ ہیں اور پوری مخلوق غیر اللہ ہے. فرشی مخلوق، عرشی مخلوق، جو مخلوق ہے وہ غیر اللہ ہے، کیونکہ خالق جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی رب ہیں. اور سلسلہ قادریہ کے اندر خاص طور پر علوم میں توحید ہی جاتا ہے. معرفت کے اندر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بات کو پہچاننا ہے. جتنی پہچان بڑھتی چلی جائے گی اتنی توحید کے کمال بڑھتا چلا جائے گا. جتنی پہچان بڑھتی چلی جائے گی، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اور معرفت اور محبت وہ مطلوب ہے جس کے اندر معرفت کے تقاضے کو پورا کیا جائے، محبت کے تقاضے کو پورا کیا جائے. اس لیے کوئی آدمی معرفت کی باتیں تو کرے لیکن معرفت والا کام نہ کرے، وہ معرفت والا نہیں ہے. کوئی آدمی کو معرفت کی باتیں بھول جاتے ہیں، کیونکہ باتیں یاد رہنا ایسی چیز ہے کہ اس کے آپ کو مسلمان ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. غیر مسلموں کو بھی معرفت کی ہوتی باتیں یاد ہے. ہمارے پاس شکاگو میں صوفی ازم کے تم سیمینار ہمیشہ ہوتے رہتے، اس میں سب آتے ہیں، ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، بدھسٹ بھی ہیں، سب آتے ہیں. اور صوفی ازم اس کا نام رکھا ہوا ہے. اور بعد آپ کا اس کے مراقبے بھی بتاتے ہو لوگ، اس کے کئی طریقے بھی بتاتے ہیں. اسلام کی بھی ضرورت نہیں، خالی معلومات کی بات ہے. معلومات تو آدمی کسی کی خوشحال آدمی ذہین آدمی پڑھا لکھا ہے، کتاب میں پڑھ لی معلومات دے دیا، اپنے فہم کے اعتبار سے سمجھتے بھی ہیں بہت سارے، اس کو نقل بھی کر دیتے ہیں. اصل معرفت وہ بتلائی جاتی ہے، معتبر ہے کہ جس میں معرفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی آدمی میں آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکموں کی مخالفت کی ہمت ختم ہو جائے. معرفت کا اتنا غلبہ ہو اور اللہ پاک اتنی عظمت سے متاثر ہو جائے آدمی کہ مخالفت کی ہمت نہ رہے، پھر وہ معرفت معتبر ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھتا ہوں، میں نے مضمون سنا، وہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے یادداشت، ملک ہے یادداشت، اس معنی کر کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ملک ہے یادداشت، اس معنی کر کہ دھیان کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل ہوتا ہے. جس آدمی کو اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ کی یاد بچ جائے، دن میں ہمیشہ یاد رہنے لگے اللہ تعالیٰ، لیکن حکم کی مخالفت وہ کرتا ہے تو وہ غافل ہے. یہ فرمایا غافل کی قسمیں ہیں، اس میں سے قسم یہ بھی ہے جو آدمی شریعت کی اتباع نہیں کرتا، سنت کی تک اتباع نہیں کرتا، چہرے سے داڑھی تک نہیں ہے تو شریعت کے مطابق نہیں ہے، معرفت کی باتیں بڑی بڑی کرے، غافل کی ایک قسم ہے. وہ بزرگوں نے لکھا ہے، ہمارے کو کیا معلوم، ہم کو معلوم نہیں، ہم خالی نقل، ہم کوئی نقل کیوں نہیں ہوتے پھلتے. اور یہ علماء کی کتاب، علماء کے نام سے فتووں کی کتابوں میں ہے اور مستند کتابوں میں ہے، اس وقت ان کو نقل بھی کرنا پڑتا ہے اور انہیں کو انہیں پر بھروسہ بھی کرنا پڑتا ہے. غافل کی قسم کیا ہے؟ ایک قسم غافل کی یہ ہے کہ اللہ یاد ہی نہیں آتا ہوتا، اور ایک قسم غافل کی ہوتی ہے کہ اللہ تو یاد آتا مگر اللہ کے حکم پر چلنے کے وقت میں اسے چلا نہیں جاتا، ہمت نہیں کر سکتا. غافل جی کی قسم ہے. وہی اس سلسلے کے اندر داخل ہونے میں یہ ہے کہ ظاہری شریعت کی پوری پابندی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کا ملکہ پیدا کرنا، اور وہ بھی وہ دھیان جو عظمت کے ساتھ ہو. کیونکہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ خالی ذکر کی مشق کریں گے بغیر عظمت کے دھیان کے تو ذکر کی مشق ہو جائے گی، ابدیت نہیں آئے گی، یعنی حکموں کو ماننے والی طبیعت نہیں پیدا ہوں گی. اور اگر عظمت کے دھیان کے ساتھ میں ذکر کی مشق کی جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اثر یہ ہوگا کہ آدمی حکموں کو ماننے والا ہو جائے گا. اس لیے جب ذکر کیا جائے گا، چاہے وہ 12 تسبیح والا ذکر کیا جائے، 1 گھنٹے کیا جائے، 2 گھنٹے کیا جائے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، جو جتنی قسمیں ہوتی ہیں ذکر وغیرہ کرنے کی، تسبیحات کی شکل میں، استغفار کی شکل میں، درود شریف کی شکل میں، قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں، یہ سب اذکار ہی کہلاتے ہیں. یہ پورے کے پورے یہ چاہے ایک حصہ ہے سلوک طے کرنے کا. اگر آپ نے 12 تسبیح ذکر کر لیا تو بھول نہیں ہو جاتا. یاد رکھ لو بعض مرتبہ ہم لوگوں کو بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں، بعض تو خالی مرید ہوتے ہی بزرگ ہو جاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مرید تو ہو گئے اس کے بعد ذکر کرتے، تھوڑا بہت ذکر کر کے بزرگ ہو جاتے ہیں. ذکر اور اذکار جو ہے نا، یہ سلوک کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے. مقصود اصلی دو چیزیں لکھی ہیں علماء نے، ہم کیوں مرید ہوئے کسی سے، دو مقصد ہیں ہمارے، یہ رہنے رہنا صالحین کے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا دوام نصیب ہو جائے، بندگی کا دوام نصیب ہو جائے. دوام میں اطاعت، ہر حالت میں ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا، یہ بات آنا، یہ سیکھنے کی ہوتی ہے. مدتوں چاہیے اس کے لیے، عمریں گزارنی پڑتی ہیں مشق کرتے کرتے، جب ملتا ویسے نہیں ہو جاتا ہے ملکہ. دوام اطاعت، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، حلال حرام کا لحاظ، عبادتوں میں، نماز میں،
حقوق میں، بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے میں، شادی بیاہ میں، خوشیوں میں، غم میں، اللہ کا حکم بولے کہتے ہیں دوانے کا، سارے ذکر اذکار کا، مجاہدوں کا پتا چلیے کہ یہ کیفیت آدمی میں آنا، ہمت پیدا ہو جانا ہے اس کی، ٹھیک ہے. آدمی چاہتا ہے تو دین پر چلنا، لیکن چاہنے کے باوجود ہوتا نہیں. کتنی چیزیں ہم چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، عادت نہیں بنائی اپنی، اور عادت نہیں بنانے سے آدمی دین پر نہیں چل سکتا. خالی نہیں جاننے سے دین پر نہیں چل سکتا، ویسی بات نہیں. جاننا پڑتا، جاننے کے بعد اس کی عادت بنانا پڑتا ہے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عبادات پہلے عادت کی شکل اختیار کرتی ہیں، عادت میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پھر وہ عبادت بنتے ہیں. پہلے تو ریا ہی ہوتا ہے، ریا کاری سے آدمی کرتا ہے زیادہ تر، دکھانے کے لیے، لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگ میرے کو دیندار سمجھیں گے. پھر ہوتے ہوتے لوگ بولتے ہیں کہ روزہ آدمی کے کمی رکھتا ہے، تو اس چیز ریگولر ہو جانے کی وجہ سے، عام ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کی عادت بن جاتی ہے. اور عادت بننے کے بعد پھر نیت کی درستگی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ تو اس کی نیت صحیح ہوتی ہے. عادتیں بنانی پڑتی ہیں پہلے، اس کے بعد سننے کی، دین کی، دین کے اوپر چلنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے، تب سے آگے پھر آدمی دوانے ساتھ میں آتا ہے. تو مقصد اصلی کیا ہے؟ کبھی بھی یہ ہے کہ آپ ہر وقت جا رہے ہیں، کئی کو جا رہے ہیں معلوم ہونے چاہیے، مغل کتنے کو آ رہے ہیں، کئی کو آ رہے ہیں معلوم ہونا چاہیے، گھر کو جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، بازار جاتا ہے آدمی، کوئی کام کر رہا ہے تو کیوں؟ سلو کے مقابلے میں سے صوفیہ نے دو بتائے، ایک تو دوانے ساتھ، دوسرے دوانے ذکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہمیشہ حاصل ہونا، اور کلو مکر وہ ذاکر، جو مدعی ہوگا وہ ذاکر بھی ہوگا. ایک ذکر کی شکل یہ ہے جس کو ذکر حقیقی کہتے ہیں، عمل ہونا، صحیح عمل ہونا یہ ذکر حقیقی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہونا یہ ذکر سوری ہے، اور ذکر سوری میں زبان سے ہونا یہ ذکر لسانی ہے، اور دل سے ہونا فکر کی شکل میں، مراقبے کی شکل میں، یہ ذکر قلبی ہے، وہ ذکر قلبی ہے، یہ ذکر لسانی ہے. اور وہ ذکر حقیقی ہے کون سا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا، اس کا نام ذکر حقیقی ہوتا ہے، یہ ذکر سوری. وہ ذکر لسانی اور ذکر قلبی حاصل کرنے کے واسطے جو 12 دوا کا تصویر سکھائی جاتی ہے، جس میں توڑ توڑ کے ذکر کرایا کرا جاتا ہے، وہ ذکر سوری ہے، نہ ذکر لسانی میں ہے وہ، نہ ذکر قلبی میں ہے وہ، ذکر حکمی میں ہے وہ، اس کو حکمن ذکر کہتے ہیں، کیونکہ وہ مشق ذکر ہے، ذکر نہیں، مشق ذکر ہے. یہ الگ بات ہے کہ ذکر کی مشق بھی ذکر میں داخل ہے، حکم کے اعتبار سے، اعتبار حکم کے وہ ذکر ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایسے مشق ذکر پتا سے ہمیں دنیا کے ہماری بھاگوں کو اعتراض کرتے ہیں، تو مشق کرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو مشق کی وہ خاص شکل ہی سنت میں بتائی جائے، ذکر کی قدرت کا حکم دیا گیا، بس کو اس مقصد پر تبقہ زندگی سب دلا اللہ تبار بتلا کہ اس کا ذکر کرو، اللہ کا اسم اللہ ہے، اور اس کا ذکر کرو پوری یقینی کے ساتھ کرو، تبقہ زندگی سب دلا. اور مجلس میں مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام ذکر کر کے لگاتے تھے، ذکر کی ذکر تو اس بات ہے، لیکن باضابطہ جو صوفیہ کے پاس، مشائخین کے پاس اوراد اور اذکار وغیرہ کے ترتیبیں ہیں، ان کا سنت میں تذکرہ نہیں ہونے سے ایک جماعت جو ہے نا اس کی مخالفت بھی کرتی ہے. ان کے لیے یہ جواب دکھا ہے علماء کرام نے کہ یہ حکمن ذکر ہے، اصل میں یہ استعاذہ ہے، ذکر کی مت ہے، لیکن خالی یاد ہو جانا کسی چیز کا، آپ رٹ رٹ کے رٹ رٹ کے یاد کریے، اور ایک اس یاد کا دھیان میں آ جانا، اس کا غلبہ ہونا، اس کا دھیان میں آ جانا، اس کی اس یاد کے لیے، اس مشق کے لیے یہ بڑا تصویرات ہیں، جو عام طور پر پہلے راجا ہے اللہ رسم مرتبہ، پھر عید اللہ کا سم مرتبہ، پھر اللہ اللہ کے سم مرتبہ، پھر اللہ یہ سم مرتبہ ہے، تو وہ 1300 لیکن بولتے ہیں ان کو 1200، تو 1200 تصویرات کرتے ہیں. اور پھر اس کے اندر جو ہے جو بیٹھک ہے کہ خاص طریقے سے بیٹھو، یعنی کہ ضرب ہے کہ دل پہ ضرب لگانا، اور وہاں سے ایسی نفی کرنا، یہاں سے کھینچنا، وہاں سے لے جانا، لطیف نف سے، لطیف رنگ سے، پھر سے کفی سے کھینچ کے اوپر لے جاتے، سب کو خالی کر کے پھر اس کے بعد میں دل پر ضرب لگانا، یہ سب جو ہے یہ شان کہلاتا ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ذکر، اور ایک ہوتا ہے شغل، اور ایک ہوتی ہے ریاضت. ذکر اور شغل اور ریاضت، ذکر تو ذکر ہے، شغل ہر وہ کام جس کے اندر آدمی کو یکسوئی پیدا کی جائے، کنسنٹریشن کے لیے، دماغ ایک طرف ہونے کے لیے. مطلب کہ شغل جو ہوتا ہے وہ مختلف حیرتوں سے بھی ہوتا ہے، اور شغل بعض مرتبہ دوسرے اندازوں سے بھی ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کو نماز میں وقت بہت ستاتے ہیں اور خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، تو مختلف اشغال ہوتے ہیں، ان اشغال کے ذریعے سے ارادہ کیا جاتا ہے، وسوسہ وغیرہ کا، کہ دماغ اس طرف کرنے کے لیے، ذہن میں اس کو غالب کرنے کے لیے. مثال کے طور پر اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دونوں کانوں میں انگلی رکھ لے کے گھٹ بند کر دینا، اور آنکھیں بھی بند کر دینا، اور دماغ میں جو آواز پیدا ہو رہی ہے وہ سننا، بس سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ. اتنا دماغ اتنا متوجہ ہو جاتا ہے کہ باہر سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، اور اندر عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، کبھی چڑیا کی آواز آتی ہے، کبھی کوئی بولنے کی آواز آتی ہے، بے شمار آوازیں اندر بھری ہوئی ہیں. مگر اپنے اپنی طرف سے نہیں کرنا، پہلے مرشد سے پوچھ لینا، جس سے اپنا اصلاحی تعلق ہے، پہلے مرشد جن کا مثال ہو گیا، تو کسی دوسرے کو، آپ کسی دوسرے سے اپنا تعلق فوراً قائم کر لینا. جیسے چلو گئے والد صاحب رحمۃ اللہ سے بیٹھ تھے، ہمارے ساتھ مل کر گئے، تو فوراً یہ نہیں کہ ہم تو ہمارے دنیا کے مریض تھے، اور رحمۃ اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، چلو ہم کسی بھی نہیں ہوتے، یہ تو کوئی بات نہیں. اگر آپ بولے کے ساتھ لائٹ نہیں ہے تو جیسا نہیں ملنا والے کوئی بات نہیں ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ کرنی پڑے گا, آپ سے کام کرو کیا ہے جنریٹر آپ کو کھولنے نہیں پڑے گا, اور اگر چلو جیسا نہیں ہوگا کیا آدھی رہنے تو نہیں رہ سکتے کچھ ہوگا خالی چلو بھائی جس کے سننا ہوتا ہوں وہ سنا ہوگا بچہ, لائٹ نہیں ہے تو موم بتی جلانا نہیں پڑتا, لائٹ نہیں ہے تو کیا کرنا آپ چراغ جلانا نہیں پڑتا, تو بعد میں تو اگر اپنے معیار کا بڑا وجود نہیں تھا تو چھوٹے سے کام چلا لینا پڑتا, ایسا بھی ضروری ہے مگر ہونا پڑتا ہے, تھوڑے سے مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل رہنے والی ہو, میں یہی اس کی ضروری شرائط ہے بزرگوں نے بتا دی, اگر وہ پائے جاتے ہوں تو کسی نہ کسی سے فوراً اسلامی تعلق قائم کر لینا, اربڑے نہیں رہنا, کوئی مریض ہو گئے تھے اب وہ حضرت تو چلے گئے, یہ تو اسلامی تعلق ہے, اور یہ نہیں ہوگا کہ بس خزاں روحانی خزاں ان کا ہوتے رہے گا, علماء نے لکھا ہے کہ تربیت کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگ اوپر موجود ہیں زمین پر ان سے وہ تعلق فرما رہا ہے, اگر اس کے بغیر تربیت کا سلسلہ ہوتا تو ہزاروں پیغمبر تو زمین میں موجود ہیں ماشاء اللہ, پردے کے اندر موجود ہیں, صحابہ کرام پورے موجود ہیں, اولیاء اللہ پورے موجود رہتا, کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, پیغمبر خود کا بھی ہو سکتے ہیں فیضان کے واسطے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی, بس نہیں ایسا نہیں, تعلیم و تعلیم ضروری ہے, اس کے واسطے سامنے آنے سامنے ہونا پڑتا ہے, اسی لیے روحانی فیض کے ساتھ ساتھ جسمانی کسی نہ کسی سے تعلق ہونا ضروری ہوتا ہے, اگر کسی کا بزرگ نہیں رہا تو جو بزرگ موجود ہے اس سے اپنا تعلق پیدا کرنا اور اس سے اصلاحی تعلق لیتے رہنا, اور اصلاحی تعلق کا مطلب ہے اپنے عمل کے اندر استقامت لانے کی کوشش کرتے ہیں, عمل سیکھتے رہنا, اس میں سے میں نے شرط بتا دیا پوچھ لینا کبھی ایسا کرنا ہے, مختلف اشمال ہوتے ہیں کسی ایک آپ دور کے دیکھتے رہے ہیں اس کی مت کریں, اتنی مت کریں اتنی مت کریں سامنے نقطہ ڈال دیجیے وہ نقطہ غائب ہو جائے, پھر اس میں سے آنکھیں میں سے پانی نکل رہا ہے ہو جائے, پھر اس کے بعد میں آدمی کو آدمی کو ایک قسم کا خراب پیدا ہو جائے, دماغ اتنا متوجہ ہو جاتا ہے کہ دوسری چیزیں نہیں بنتا, جب دوسری چیزیں نہیں بنتا تو یہ تھوڑی حاصل ہو جاتی, اب دوسرے کام کرتا ہوں تو ذہن لگتا ہے, تو نماز بھی پڑھتے ذہن لگتا ہے, ذکر بھی کرے تو ذہن لگتا ہے, تو نماز بھی ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت میں اور دوسری عبادتوں میں ہمیشہ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اقلیت والی شان اس کے اقدار کے ساتھ حاصل ہونے کے واسطے ملکے یادداشت پیدا کرنا پڑتا ہے, زبان میں طاعت اور زبان میں ذکر دو مقصود ہیں, اصل اس کے لیے مختلف تدابیر ہیں, اس کے لیے مجاہدے ہوتے ہیں ذرائع ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں ذرائع معدہ اور ایک ہوتے ہیں ذرائع فائدہ, ذرائع فائدہ کے اندر یہ ہے ذرائع فائدہ کا ذرائع معدہ اور نہیں کرتے, معدہ کا معنی تیار کرنے والا, فائدہ کا معنی وہ ذریعہ جو جس کو آپ اختیار کر رہے ہیں کام کرنے کے طور پر تاکہ محفوظ اثر حاصل ہو جائے, ذرائع معدہ کے اندر یہ ہے کہ آدمی ملنے پر قابو رکھے لوگوں سے, ملنے جلنے پر کس سے مل رہے کس سے نہیں مل رہے, اور بات کرنے پر قابو رکھے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی بات کرنے پر قابو نہیں رکھے گا وہ کبھی سلوک طے نہیں کر سکتا, کیونکہ بات کرنے والا آدمی گناہوں میں بہت پڑتا ہے, زیادہ بات کرنے والا بہت گناہ کرتا ہے, کیونکہ زبان سے باتوں کے مطابق 20 بڑے گناہ ہیں, اور 20 بڑے کسی ایسے بچ جاتا ہے, بڑا گناہ کرنے کے بعد بزرگ بننے کے اثر بڑے گناہ کے ساتھ بزرگیت نہیں ہوتی, کبھی بڑا گناہ اتفاق کے ساتھ بزرگیت جمع ہو جاتی ہے, اتفاق تو ہو گیا گناہ پھر توبہ کر لیا آدمی, اور بڑا بڑا عادت کے ساتھ کبھی بزرگی نہیں جمع ہو سکتی, یہ عادت سن لیا یاد رکھنا, بزرگ بھی نماز بھی پڑھتے رہتے کون بڑے آپ کو بزرگ ہے بولتی, بزرگ میں ہی داڑھی نہیں ہے کون بڑے آپ کو بزرگ ہے بولتی, اگر پچھلے بزرگوں میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا تو اس کی کوئی تعلیم کر کے خاموش ہو جانا, مگر اس کو سند نہیں بنا سکتے, مسجد نہیں بنا سکتے, ایک آدمی کا نام ماں کو ڈالی ہے جس سے بڑے بزرگ 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 ہے بولتی, آپ کو کیسے مانی نہیں آئی گئی آسمان سے ہم سکتا لانے میں تو پڑا کرنا بھی ہوگی, اور پھر یہ ہمیں کہیں گے کہ بڑی قسمت دی تھی اگر معافی کر دیا ہوگا تو غلطی کو مجھے تھوڑی ہوا کرتی, بڑے برے گناہ کے ساتھ کو بزرگ نہیں ہوا کرتا کبھی بھی, ہمیں لگے یاد رکھنی گناہ کی عادت کے ساتھ اس افغان گناہ جو آدمی ہے سرگر ہو جا سکتا ہے, پھر توڑا کرنا ضروری, اسرار عدل گناہ اسرار عدل معافی کے ساتھ میں کبھی بزرگی جمع نہیں ہوتی, تو غرض یہ ہے کہ کم بولنا یعنی بولنے پر قابو ہونا کہ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں, سچے بولنا اور کم ملنا, کھانے پینے کا اور سونے کا معاملہ تو یہ ہے کہ آج کل ایسے لوگ ہیں اگر کھانا ایک وقت سے نہیں ملا تو اپنا سواری خراب ہو جاتا ہے, ہم کو ایک دن چلے جانا ہے, جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں مردوں میں عورتیں 100 سال کے کوئی بھی نہیں ہے جن میں اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا تو ہوگا, کوئی بول کے اٹھ کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, مطلب عموماً نہیں ہوتا, اور دوسرے یہ کہ 100 سال کے بعد میں ایک بھی نہیں رہے گا, 100 سال کا ایک 100 سال کا گرو اس دنیا میں انسانوں کا آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر بھی لیتے ہیں, 100 سال کا گرو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں اور روزانہ لاکھوں کی تعداد میں 100 سال کا پیریڈ دیا جا رہا تیاری کے واسطے, اور وہ بھی 100 سال کا ایک ایوریج کے بات ہے, مجموعہ کو ملا کے بولا جا رہا ہوگا ہر آدمی تو بس پہنچنے کا ذریعہ اختیار کرنا, یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس کو اپناؤ, تو پھر ذریعے جب تک ذریعے میں کئی ذریعے ہیں، پھر اس میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی ملنے میں اور آدمی بات چیت کے اندر محتاط ہو. ہر طالب کو ہر مریض کو چاہیے کہ وہ اس پر دھیان دے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کس سے بول رہا ہوں، کس طرح سے بول رہا ہوں، جائز بول رہا ہوں کہ ناجائز بول رہا ہوں. اور دوسری بات کیا ہے کہ ملنے کے اندر احتیاط ہونا، نیک صالح لوگوں سے دوستی رہنا. زیادہ ذخیرہ اگر عمل کا اپنے ساتھ میں نہیں بھی ہے تو اتنی بروا کی بات نہیں، لیکن صحبت اچھی ہونا چاہیے. جو آدمی کا دوست خراب ہوتا ہے، عمل کا ذخیرہ زیادہ بھی رہے تو برباد ہو جاتا ہے. ہمیشہ برے آدمیوں کی صحبت سے بچنا. اور برا آدمی سے مراد گنہگار آدمی، جس کو برے کاموں کی عادت ہو وہ برا آدمی ہے، بھلے سے دنیا اس کو بھلا کہتے ہو. اور بھلا آدمی، اور بھلا آدمی جس کو اچھے کاموں کی عادت ہے. یہ ذرائع معجزہ کہلاتے ہیں. ذرائع فائدہ میں یہ ہے کہ آدمی ذکر کرے، اور اذکار کے اندر مختلف قسم کے اذکار ہیں. قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، اسی میں نوافل بھی اسی کے اندر ہے. یہ خوب قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ہے، خوب سے خوب روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ہونا چاہیے آدمی. اتنا اور اتنا کہ جس کو روزانہ آدمی نبھا سکے. خیر العمل مادی مارے گی وہی ان پڑھنا بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر آدمی ہمیشہ کرے چاہے تھوڑی ہو. بالکل آپ کو ٹائم نہیں ہے تو قرآن پاک کھولیے، ایک صفحہ پڑھیے بس، مگر پڑھیے قرآن پاک کی تلاوت، نوافل کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کی کثرت. ان ذرائع کے اندر ایک ذریعہ اور بھی ہوتا ہے جس کو اشغال کہتے ہیں. شغل کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا، یکسوئی پیدا کرنے والے کام، ذہن کو ایک طرف کرنے والے کام، مختلف تدابیر ہوتے ہیں اس میں. اب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں بارہ تصویر کے ساتھ، تقریباً مندی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بارہ تصویر کا ذکر معلوم بھی ہے. جو ہم ذکر کرتے ہیں تو ذکر تو ذکر ہے، لیکن ذکر میں جو ضرب ہے اور ذکر کے اندر جو حیات خاصہ سے بیٹھنا ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ایسے بیٹھیے سیدھے پیر کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کے بیچ میں بائیں پیر کی جو گھٹنے کے نیچے کی جگہ ہے وہ پکڑ کے بیٹھیے، کیونکہ اس سے ذہن میں یکسوئی کی مدد ملتی ہے. اور اس کے بعد اپنے منہ کو جو ہے ناک کے پاس سے کھینچتے ہوئے لائیے لا کے ذریعے سے، اور پھر لا کے ذریعے سے پورے لطائف جتنے بھی ہمارے بتاؤ بزرگ، لطیف نفس، لطیف قلب، لطیف روح، لطیف سر، لطیف خفی، یہ پانچ خاص قوتیں ہیں جن کا ادراک، جن کا کشف، جن کو کشف کے ذریعے سے بزرگوں نے معلوم کیا کہ آدمی میں یہ پانچ قوتیں ہیں، ان کا کسی دوسرے کو اندازہ نہیں. اور ان پانچوں قوتوں کو ذاتی بنانے سے انسان کی روحانیت میں زبردست ترقی ہوتی ہے، اور آدمی آدمی کے کمال تک بہت جلدی سے بہت آسانی سے پہنچتا ہے. تو اس کے واسطے یہ لطائف جو ہیں، ان لطائف کو ذاتی بنایا جاتا ہے. تو ان تمام لطائف پر ذکر کے اثر پڑنے کے واسطے مخصوص طریقے سے کھینچ کے پیچھے کی طرف جانے کی تمام آصف اللہ کو، پھر اللہ علی اللہ کے ذریعے سے دل میں درد بٹھانا ہوتا ہے. تو یہ جو حیات خاصہ ہے اس کو شرائط کہتے ہیں. اور ایک تیسری چیز اس کی ذات میں ہوتی ہے ریاضت. ریاضت کا مطلب ہوتا ہے مشقت کا عادی ہونا. جو آدمی اپنے جسم پر زیادہ مشقت، زیادہ بوجھ ڈالتا ہے تھوڑا سا، تو اصلی کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تھوڑا نفلوں کا بوجھ، تھوڑا نمازوں کا بوجھ، عام طور پر جو ہے آدمی پر جب زیادہ کام پہ آدمی لے لیتا ہے نا، تو جو اصلی کام ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت ایک دم، تو جب رمضان کی عید کا چاند نظر آ جاتا اس دن عشاء کی نماز کتنی چھوٹی دکھتی، پڑھیں گے پڑھ ارے چار ہزار پڑھ گئی، دو روپئے سنت پڑ گئی، 3 روپئے پڑھ گئی، ضرور چلے جا رہا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پڑھے نہیں، کیونکہ وہ 20 کے مقابلے میں یہ 9 کچھ بھی نہیں دیکھتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاج رکھا ہے انسان کا کہ مشقت تھوڑی سی اگر آدمی کو زیادہ ڈال دی جائے. تو علماء کی صوفی ہمیں انسانی نفس انسانی کی تربیت کی طریقے ہمیں اس بات کو اختیار فرمایا کہ تھوڑا سا مشقت ریاضت آدمی کرتا رہے تو جو اصلی عوامل ہیں اللہ رب العزت کے ان پر آدمی جم جاتا ہے. اگر سستی ہوتا ہے ہوئی بھی تو دوائی اتنی ہوتی اصلی میں نہیں ہوتی. اسی لیے جو آدمی مستحبات کے اہتمام کرتا ہے تو سنت سے پابندی سے کرتا ہی ہے اور فرض سے پابندی سے کرتا ہی ہے، بھاری اس کی نہیں چھوٹتی، فرض نہیں چھوٹتی، سنت نہیں چھوٹتی. جو آدمی مستحب کا اہتمام نہیں کرتا خالی سنت کا اہتمام کرتا تو کبھی کبھی سنت چھوٹ جاتی ہے. جو سنتوں کا بھی اہتمام نہیں کرتا خالی واجب فرض کا کرتا تو کبھی واجب بھی چھوٹ جاتی ہے. جو سنتیں نہیں پڑتا خالی فرض فرض پڑتا تو کبھی فرض بھی چھوٹ جاتی ہے. جو آدمی فرض واجب سنت مستحب سب کا اہتمام کرتا اگر کبھی آفت آئی تو خالی مستحب چھوٹا اصلی چیز سیف رہتی ہے. لکڑی کے اوپر کا چھلکا خراب ہو جاتا اندر کا مٹیریل صحیح رہتا ہے. اگر اوپر کے باہر کا مل لے تھوڑا سا آدمی مشقت، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عبادت کو اضافہ کرنے کا حق ہے ان کو، 4 رکعت کی 5 رکعت بنا دو، 3 رکعت کی 4 رکعت بنا دو. اس میں اصل عمل کے اندر دخل نہیں دیا جاتا. اصل سے ظاہر اعمال میں جو شریعت نے گنجائش رکھی ہے ان کو اختیار کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے جو طالب ہوتے ہیں ان کو ترجیح دی جاتی ہے کہ تہجد کی بھی عادت ہونی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کی عادت ہونی چاہیے، صبح صبح شام کے ذکر کی عادت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی عادت ہونی چاہیے، اشراق ہے ابابی نہیں چاہ سکتے وغیرہ وغیرہ، تاکہ یہ فرض نمازیں ہیں فجر سے ہو اثر مغرب عشاء وتر جو ہے اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ آنے پائے. یہ ریاضت کہہ جاتی ہے. تو اشغال ہیں، اوراد ہیں اور ریاضت ہیں، مجاہدات ہیں. یہ جو مراقبہ ہے ذرائع فائدہ کے اندر ایک اور چیز کیا ہے؟ مراقبہ ہے. مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی مضمون کو اتنی غور سے اتنا زیادہ سوچنا کہ اس میں گم ہو جانا اور اس کا غلبہ ہو جانا, یہ مراقبہ. اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں, ایک جگہ دیکھ کے ادھر ادھر سے دماغ ہٹا کے اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں. اتنا سوچنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, یہ دھیان میں بیٹھ جاتی ہے بات. جیسے آپ نے سنا ہوگا تو آج سر عبداللہ سے قصہ اور مطابق اور بھائی سے بھی, یہ ایک مرتبہ ایسے مشق کرا رہے تھے کہ وہ مرشد ایک اپنے مریدین کو ایک نیا مرید آ گیا, پھر صاحب کی توجہ اس کو بہت زیادہ ہو گئی. وہ جو پرانے مریدین ہیں ان کو تھوڑا حسد ہو گیا, یہ کیا بھی جمعہ جمعہ آتی نہیں ہوا کہ اس پر حضرت کی رائے جتنی زیادہ ہے اور ہم اتنے پرانے ہمارے کو پوچھ کے لے کر گھاس دیتا ہے. ہوتا ہے ہر لائن کا حسد الگ ہے, ہر لائن کے احساس الگ ہے. تو پھر صاحب کو احساس ہو گیا کہ پرانے مریدین کو اس بات کا خیال ہو گیا ہے. تو انہوں نے پیر صاحب نے اپنے مریدین کو جمع کیا اور ایک وقت ہو گیا بات سنا رہے تھے, بالکل احساس ہو گیا کہ بھائی ان کے دنوں میں برائی آ گئی ہے. تو پھر صاحب نے سب مریدین کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو مہمان آنے والے ہیں, ہم مرغی کاٹ کے لاؤں اور سب کو مرغی دے دیے تھے اور یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسی جگہ کاٹ کے لانا جہاں پہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو, اس لیے بہت بڑی مسئلہ ہے. سب مرغی کاٹنے میں چلے گئے, جنگل میں جا کے کاپ کے لایا تو کمرہ بند کر کے کاپ کے لایا تو پتھر کے پیچھے چھپ کے کاپ کے لایا تو کاپ کے لے کے آیا. وہ جو نیا مرغی تھا جس کا حضرت کی رائے زیادہ تھی انہیں خالی زندہ مرغی لے کے آیا, حضرت تھپ کے سامنے رشو پورا کرنے کے بعد غصے میں آ گئی. یہ کیا بے روکی کر رہے ہیں, یہاں پہ کام اٹکا ہوا ہے اور آپ کو بولے مرغی کاٹ کے ہوئے ساری مرغی بات نہیں ملا سکتے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہیں کہا کہ حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ صبح کر کے آؤ, ایسی جگہ صبح کر کے لاؤ جہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں. تو انہیں حضرت یہ تو مصیبت نہیں ملنے والے, میں جہاں کہیں جا رہا تھا تو مجھے کوئی دیکھ رہا تھا کہ میرے مسلم کو بولے تھی چیز. آپ جو مشق کرا رہے تھے اس کے دیکھ رہے کہ اللہ تجھے اللہ دیکھ رہے ہیں, مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں, مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں. میرا دھیان ایسا ہو گیا کہ تنہائی میں, خلوت میں, جنت میں, اندھیرے میں, اظہرے میں, جنگل میں, کمرے میں, کہیں بھی دیکھا تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے. یہ میرے دفعہ مسلط کے مسئلے مضمون ابھی بولے تو میں مرغی کو کاٹ نہیں سکا. یہ دکھانا بھی تو عادت ہوگی, دیکھو یہ آیا ہوگا سیکھنے کی طرح بھی تم لوگ پرانے ہیں مگر دیکھے نہیں ابھی. تو پہلے اس کی مشق کرائی جاتی تھی, ایسے مراقب ایسی مراقب بھی کہہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مراقبہ, اللہ تعالیٰ کے سننے کا مراقبہ, اللہ تعالیٰ کے جاننے کا مراقبہ, اللہ کی حکمت کا, اللہ کی ربوبیت کا, اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ, اللہ کے احسانات کا مراقبہ. اور ہر ایک کے آسان الگ الگ ہیں, فائدے الگ الگ ہیں, خصوصیتیں الگ الگ ہیں. پھر ذرا ایسے آدمی سلوک طے کرتا ہے اور مقصد اصلی وہ حاصل ہوتا ہے جو میں نے آپ سے بتایا, ایک ہے دوان تعاوت اور دوسرا ہے دوانے بھی کرتے. دوان تعاوت کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا, اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے آپ کو اللہ کا حکم معلوم ہونا ضروری ہے, اور اللہ کا حکم معلوم ہونے کے واسطے آپ کو علماء کے پاس جانا پڑے گا, علم دین حاصل کرنا پڑے گا. عالم اپنے طرف سے اگر بے عمل ہے بھی تو اپنی جگہ پر قابل احترام ہے, کیونکہ علم خود ایک ایسا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عزت کو قابل ہیں. بے عمل اس کا اپنا نقل ہے لیکن علم اس کمال ہے جو اللہ نے اس کو برآمد کرنا, اس کی عزت کی جائے گی. اس لیے کبھی بھی اہل علم کی نفی نہیں کرنا چاہیے, ان کی تحقیق نہیں کرنا چاہیے, علماء ظاہر کی نفی نہیں کی جائے گی کبھی بھی. اور اسی طریقے سے لوگوں میں دین, محبت, شوق پیدا کرنے کے جو اسباب ہیں اس میں سے دعوت و تبلیغ بہت بڑا محترم نشان کام ہے, اور اصل سے ایمان کی قوت اور جذبہ پیدا کرنے والا, طلب پیدا کرنے والا کام ہے. اور اسی وجہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ, ہم سب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریدی میں ہیں, وہ یہ سلسلہ ہے اپنا, وہ تو کیسے پیدل جماعت میں جایا کرتے تھے. اب آدمی سلوک بھی کر رہا ہو اور ساتھ ساتھ تبلیغ بھی نفی کر رہا ہو, تو سلوک میں اس نے غلطی کی نہیں کی, غلطی کر رہا تھا, تبلیغ کی کبھی مخالفت نہیں کر رہا. تبلیغ کا تو کام اپنے فائدے کا کام ہے, اور ساری انسانیت کے فائدے کا جانا چاہیے, دنیا اس کا فائدہ اٹھائے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ کسی بزرگ سے ہاتھ آگے پیدا کر کے کمال بھی پیدا کرنا. حضرت جنرل آبادی کا ایک منصوب بہت پیارا ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ جو ہے وہ تشریف کی جگہ ہے, تبلیغ شوق دلانے کی جگہ ہے, اس کے آدمی میں طلب پیدا ہو جاتی ہے, دین کی عظمت و محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور مدرسہ جو ہے وہ تعلیم کی جگہ ہے, اور خانقاہ جو ہے وہ تقلیم کی جگہ ہے. تبلیغ تشریف کی جگہ ہے, مدرسہ تعلیم کی جگہ ہے, اور خانقاہ تقلیم کی جگہ ہے. کسی کا انکار نہیں, کسی کی نفی نہیں. اور حضرت کے بعد کا نظائر کے اندر موجود ہے, فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی اور فضائل اور تبلیغ کے کام میں حصہ لینے لگی. لہٰذا دین کے ظاہر سے تعلق رکھنے والے جو دونوں شعبے ہیں, دعوت علم کا کام بھی اور مدارس دین کا کام بھی, ان دونوں کے ساتھ ساتھ اہل علم کا کام, ان دونوں کے ساتھ ساتھ اپنے کو اپنی نفسانی کمائی کی طرف آگے بڑھنا ہے. جو ان کی نفی کرے گا وہ کمال حاصل نہیں کر سکتا, وہ غلط فہمی کے اندر خود بھی ہوگا, دوسروں کو بھی مبتلا کرے گا. یہ ہے کہ آدمی دوا میں کار اور دوا میں ذکر دونوں کی فکر میں لگا ہوا رہے, کہ ہمیشہ کی بندگی میں دینی چاہے, اور اللہ پاک کا دھیان ہر خلوت میں, جلوت میں, اجالے میں, اندھیرے میں, تنہائی میں, لوگوں میں, ہر وقت اس کو ہر حالت میں. حضرت صحابہ کرام کو یہ ملکہ اتنا حاصل ہو گیا تھا کہ ان کو اس چنتا کرنا مشکل ہو گیا تھا. تارک پانے میں تارک پجانے لگے تو کپڑے اٹھانا مشکل ہو گیا کہ تارک کے لیے بیٹھنا رہتا. اللہ پاک دیکھ رہے اللہ عنہ ہوں یا تم نہ صبور ہوں یا تختو بھی ہوں, وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ چھپے, ایک تفسیر اس لیے ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آیا اور یہ کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ کی رویت کا ایسا غلبہ ہوا کہ ان لوگوں کے لیے استنجا کرنا گھر والے مکان میں اپنے بیویوں کے پاس جانا مشکل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معالج ہے ان کو, اللہ پاک کو علیم و بلاد صدور ہیں اور ان کے پاس کیسا علم کیسی حکمت ہے. ایک جملے میں اللہ نے سب کا علاج اجتماعی طور پر کر دیا اور یہ فرمایا کہ آئی رہا ہے رہا ہوں فرمایا ادھر دہن نہیں گیا کہ تم کپڑے پہن رہے تو ہمارا دل کا چھپا ہوا ہے, ادھر دہن نہیں گیا تم کپڑا اتارنے کے بعد شرما رہے کہ ہم کپڑے اتار کے استنجا پہ کیسے بیٹھنا, اللہ نے دیکھ رہے ہوتے ارے کپڑے پہننے تو میرے پیچھا چھپا ہوا ہے, کپڑے پہننے تو بھی پورا دکھ رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کپڑا ہائی بڑے ہوتا میرے آپ کو تو نہیں دکھتا, اللہ پاک کے لیے کپڑا پہنے کو بھی دکھتا کپڑا اتارے تو بھی دکھتا ہے میں کہ ہم سے چھٹا کہا جو تمہارے کو کرنا ہے کرنے بھائی ضروری ضروری کہوں اس میں تو مانا آپ کی بات نہیں ہے علاج فرما دیا تو مشق سے ملکات حاصل ہوا کرتے ہیں وہ ملکات اپنے کو حاصل کرنا ہے. اگر بندہ ان دونوں چیزوں کو دے رہے اپنی زندگی میں تو ایمان کا کمال اس کو مل گیا, اللہ کی طرف سے دو چیزیں اس کو ملا کرتے ہیں یہ ہمارا مقصد آپ ہے جس کے لیے ہم کو بندوں سے ملنا تعلق پیدا کرنا دین پر چلنا ہے اور وہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو چیزیں جو مقصد کے طور پر ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوش نہیں کہ اللہ خوش ہو جائے اور کچھ نہیں, اور دوسرا قرب خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص تعلق جس کو ولایت کہتے ہیں جس کو بزرگی کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقاصد میں سے اپنی رضا اور قرب خاص سے سفرات فرماتے ہیں. جب بندے کی طرف سے دعا میں کہا تو دعا میں ذکر کا تحفظ ہوتا ہے بندے وقت رہ گیا مختصر سے بات ہے جو میں نے ارے بندے نے وضو نہیں کرنا ہے تو خیر بات بعد میں مڑے بھی نشے تھے اللہ کے بعد بتا رہا ہوں سب کا مجھے ہوتا ہوں.